سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اس نے بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے, اس نے بتا سے جو دل آباد کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے, اس نے متا سے جو دل آباد کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. جو ناس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے, جو ناس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے, وہ روح کو معذب ناشا
لیکن روح کو عذاب ہوتا ہے. روح کا مرکز اللہ کی ذات ہے اور نفس جو ہے وہ دوزخ کی شاخ ہے. دوزخ ہیڈ کوارٹر ہے تو نفس اس کی برانچ ہے.
جو نفس کو گناہوں سے شاد کر رہا ہے, وہ روح کو معذب ناشاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے
سمجھے کہ اس کا مولا
ایک بات تو یہ ہے کہ بچے جب ہوشیار ہونے لگیں تو ان کے تعلیم و تربیت میں، کھیل کود میں، رہن سہن میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ لڑکیاں لڑکیوں سے دوستیاں کریں، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلیں، ان کا رہنا سہنا لڑکیوں میں ہو، عورتوں میں ہو، شروع ہی سے جب ذرا ہوشیار ہو جائیں 4-5 سال تو اس وقت سے یہ خیال شروع کر دینا چاہیے کہ بچیاں جو ہیں بچیوں میں مشغول رہیں، اور لڑکے جو ہے بچے وہ بچوں میں رہیں، اگر اتفاقی طور پہ تھوڑی دیر کو ہنسی مذاق، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل قید و بند ہے، لیکن مستقلاً جو ہے ان کے ساتھ کھیلنا اڑنا بچھونا نہ ہونا چاہیے. اور یہ تو مسئلہ سب کو پتہ ہی ہے کہ جب 10 برس کے ہو جائیں بچے تو ان کے بستر بھی الگ ہونے چاہیے, اور گھر اگر چھوٹا ہے تو اچھا بڑا حائل, یعنی جیسے بڑا تکیہ ہے, گاؤں تکیہ جسے کہتے ہیں, یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے وہ الگ الگ ہو جائیں. تو اس دور میں یہ مزید احتیاط کرنی چاہیے کہ جب 6-7 برس کے بچے ہو جائیں بس بہتر ہے کہ وہ ان کا بستر الگ کر دیا جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو لڑکے ہیں بے ریش ان سے بہت احتیاط کریں, اور ہمارے مرشد کی تعلیمات میں یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ بے ریش لڑکوں سے جو ہے صوفی کو بہت نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ عورتوں سے تو حفاظت کا اس کو خیال اور دھیان رہتا ہے, اور نفس بھی اس کو یہی پٹی پڑھاتا ہے کہ اگر عورت کو دیکھا تو تو صوفی ہے ہی نہیں, تو لڑکوں سے پھنس جاتا ہے اور ایسا آدمی پھر خدا تعالیٰ سے محروم رہتا ہے, دل اس کا سیاہ رہتا ہے, سمجھتا ہے کہ نظر کی حفاظت ہے لیکن نظر کی حفاظت نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ کہ بچیاں جب ہوشیار ہو جائیں, بچے ہوشیار ہو جائیں, تو ان کے کھیل کود کے مواقع تدبیر کی جائے, ایسی بجائے اس کے کہ روک ٹوک اور سختی ہو اور بار بار روک ٹوک کی جائے, تو وہ تدبیر ایسی کی جائے کہ بچے لڑکے لڑکوں میں اور لڑکیاں لڑکیوں سے کھیلیں. کھانا پینا ہے اور کھیل کود ہے, پڑھائی لکھائی ہے, جو آپس میں بہن بھائی ہیں تو وہ تو ایک عمر تک ان کی چھوٹ ہے, لیکن جب وہ ہوشیار اور سمجھدار ہو جائیں تو پھر ان کو بھی شرم حیا سے رہنا, ڈک ڈکا کے رہنا, اس طرح سے سکھانا چاہیے. تو ایک بات تو یہ تھی, اور ایک بات اور کیا تھی, میں نے ابھی کیا باتیں بیان کی ہیں, ایک ہی بیان کی, دو بات میرے ذہن میں آئی تھی. علامات ربانی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے, اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ سب بنی آدم خطا کار ہیں, کل بنی آدم خطا ہوں وخیر الخطائین التوابون, انبیاء علیہم السلام اس سے مستثنی ہے, لہذا اگر کوئی کہے کہ میں بے خطا ہوں تو یہ بات درست نہ ہوگی. جیسے ایک بھولے بھالے عالم اور محدث سے میرے شیخ حضرت الفوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو, تو وہ کہنے لگے کہ میں تو کوئی خطا ہی نہیں کرتا. بعض لوگ بالکل سادے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں ہماری ہر سانس, ایک ایک سیکنڈ, کوئی سانس خطا سے خالی نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ اس وقت ہم سے کون سی خطا ہو رہی ہے, ہم تو مسجد میں وعظ سن رہے ہیں, کیا یہ کوئی خطا ہے؟ سوچئے اگر اختر نے بزرگوں کی صحبت نہ اٹھائی ہوتی تو اس کے جواب میں کتنی مشکل پیش آتی. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہمارے اوپر جو ہے وہ غیر محدود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں غیر محدود ہیں، تو غیر محدود عظمتوں والے مالک اور غیر محدود بڑائی والے مالک کا حق ادا کرنا محدود طاقتوں سے ناممکن ہے، لہذا ہم ہر وقت قصوروار ہیں. جب ہم کثیر الخطا ہیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ کثیر الخطا کا علاج کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ شراب نے ایک کیمیکل ڈالا تو ساری شراب سرکہ بن گئی، اب مفتی اعظم بھی اس کو کھا سکتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا جو شر ہے اس کو خیر بنانے کے لیے ایک کیمیکل بتایا ہے، توبہ کا کیمیکل. اپنے گناہوں کے ذخیرے بھر ڈال دو، سارے کا سارا خیر بن جائے گا، اب خطاکار نہیں رہے بلکہ خیر الخطائین بن گئے، گناہگاروں کے ساتھ خیر لگ گیا. سبحان اللہ. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگل میں جانور نے گوبر کیا، اس گوبر کا پتلا رقیق حصہ زمین میں جذب ہو کر کھاد بن گیا، اس سے گلاب چمبیلی جیسے خوشبودار پھول اگ گئے اور گوبر کے اوپر کے حصے کو سورج نے خشک کر دیا، وہ اپلا بن گیا. اسے نان بھائی نے تندور میں ڈال کر آگ جلائی اور روٹی پکائی، گرم ہو کر سرخ ہو گیا، روشنی دینے لگا. جب دنیاوی سورج کا یہ کرشمہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سورج جس دل پر کرشمہ ڈالے گا اس دل کی گندگیاں نجاستیں کیسے قائم رہ سکیں گی، سب انوار بن جائیں گے. فرماتے ہیں چون خبیثہ را چنی خلعت دہی من سے گوئن طیبی راجے دہی. اے خدا، جب آپ خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو، گلاب چمبیلی اور خوشبودار پھولوں کا لباس عطا کرتے ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنے پاک بندوں کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے. کوئی خیال بھی نہیں سوچ سکتا کہ اولیاء اللہ کے سینوں میں اللہ کی محبت کے کتنے گلاب اور کتنے چمبیلی کے پھول پوشیدہ ہیں. آہ، یہ شخص کس درجے عارف باللہ تھا. لہذا کسی گناہگار کو بھی مایوس نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کا آفتاب تلاش کرو. انشاءاللہ تعالی بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ نے ولی بنایا ہے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، اتنے خطرناک کہ مائیں بچوں کو ڈراتی تھیں کہ سو جاؤ سو جاؤ، فضیل آ رہا ہے. ان کی ہدایت کا جب وقت آیا تو ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے دیوار پر چڑھے. اس گھر میں کوئی مرد خدا تہجد میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی نصیحت کے سامنے جھک جائے. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ عرب تو تھے ہی، آیت کا مطلب سمجھ گئے، دل پر چوٹ لگی، فوراً لوٹ آئے، اپنے سارے گروپ کو بلا کر کہا کہ تمہاری گواہیوں میں آج فضیل توبہ کرتا ہے، جتنا ڈاکہ مارا ہے وہ سب پیسہ جتنا موجود ہے واپس کروں گا، اور جو کھا پی لیا ہے تو ایک ایک کے پاس جا کر پیر پکڑ کر روؤں گا کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا. ہم اپنے آنسو اپنی عزت کو تمہاری قدموں پر قربان کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دو. پھر ایک ایک کا پیسہ واپس کیا، نہ واپس کر سکے تو پیر پکڑ کر معافی مانگی، اور اتنے بڑے ولی اللہ ہوئے کہ آج ہمارے شجرے میں ان کا نام آتا ہے، ان کے واسطے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر صد سالہ و فخر اولیاء. بابا نجم احسن رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک شعر عجیب ہے، کوہ جو ایک ہے کھڑا سر پر میرے گناہ کا، کوہ یعنی پہاڑ، کوہ جو ایک ہے کھڑا سر پر میرے گناہ کا، تو جو میری مدد کرے تنکا ہے میری آہ کا، تو جو میری مدد کرے تنکا ہے میری آہ کا. کوہ جو ایک ہے کھڑا سر پر میرے گناہ کا، تو جو میری مدد کرے تنکا ہے میری آہ کا. گناہگاروں کے یہ آہ و نالے، یہ آنسو وہ ہیں جو روز قیامت شہیدوں کے خون کے برابر وزن ہوں گے. دو قطروں سے زیادہ، حدیث پاک میں ہے، دو قطروں سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز محبوب نہیں، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہے. ان آہ و نالوں کو سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں. مفسر عظیم علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں کہ مجھے گناہگاروں کا رونا تسبیح پڑھنے والوں کے سبحان اللہ پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے. لہذا گناہوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہماری بگڑی سے بگڑی حالت کو پلک جھپکنے میں حق تعالیٰ کا فضل ایسی عزت سے بدلنے پر قادر ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے عزت داروں کی عزت ہیچ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ آگ کو پانی کر سکتے ہیں اور پانی کو آگ کر سکتے ہیں. وہ ذلت اور رسوائی کے اندھیروں سے عزت کا آفتاب بلند کر سکتے ہیں. اے بسا اسب تیز رو کے بمانت و خرے لنگ گہے بمنزل رفت. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بہت سے تیز رفتار گھوڑے پیچھے رہ گئے اور لنگڑا گدا منزل پر پہنچ گیا. یعنی ندامت کے آنسوؤں سے اور استغفار توبہ کی برکتوں سے بندہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے نوازا جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے کہ گناہگار اپنے نالوں اور اشک ندامت سے ایک ہی پرواز میں قرب کی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ زاہدان خوش تو کیا اس قرب توبہ و ندامت کے مقام سے فرشتے بھی بے خبر ہیں. اللہ تعالیٰ کریم ہے جو الذی بدون یعطی بدون الاستحقاق والمنہ, جس کا حق نہیں بنتا پھر بھی عطا کر دے. جو یہ کہتا ہے کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں, ہمیں اللہ کیسے اپنا ولی بنائے گا, یہ اللہ تعالیٰ کی شان کرم سے ناواقف ہے. اللہ تعالیٰ ایک گناہگار بندے کو بلائیں گے اور اس کی ایک ایک بدماشی گنوائیں گے. فلاں کمرے میں تو نے یہ گناہ کیا, فلاں جنگل میں تو نے یہ بدماشی کہی کی. وہ کہے گا بے شک بے شک بے شک. رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا, سمجھ جائے گا کہ اب گئے جہنم میں. اب سنیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس گناہ کے بدلے فلاں باؤ, اس گناہ کے بدلے فلاں باؤ, ہر گناہ کے بدلے انعامات ملنے لگے. پھر جب سب گناہ ختم ہو گئے, معاملہ ختم ہو جائے گا, تو وہ کہے گا اے اللہ ابھی تو میرے کچھ گناہ باقی رہ گئے ہیں, وہ تو آپ نے گنے ہی نہیں. اب اپنے گناہ خود گنوانے لگے گا. تو جب ایسے کریم مالک سے واسطہ پڑا ہے تو چھوٹی ولایت کیوں مانگے. یہی مانگو کہ اے اللہ اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد ہے اپنی رحمت سے مجھے وہاں پہنچا دیجیے. ارشاد فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کو جو انعامات جو نعمتیں جنت میں ملنے والی ہیں ان کے مقابلے میں اسے دنیا کی نعمتیں ہیچ معلوم ہوتی ہیں. اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا اور کافر کا دل دنیا میں خوب لگتا ہے, کیونکہ آخرت میں کافر کو جو عذاب ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں اسے دنیا کی مصیبت بھی نعمت معلوم ہوتی ہے. اور نعمت تو نعمت ہے ہی. دوسری وجہ یہ ہے کہ صیاد کو یعنی شکاری کو جو پرندے خوش الحان اور خوبصورت معلوم ہوتے ہیں, دیدہ دیب معلوم ہوتے ہیں, ان کو قید کر کے رکھتا ہے جیسے بلبل کوئل وغیرہ, لیکن بھدے جانوروں کو جیسے کوے الو ان کو قید نہیں کرتا, کیونکہ ان کی آواز سے کان کو تکلیف ہوتی ہے. بلبل جب چہکتا ہے تو اس کو پکڑ کر پنجرے میں ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کی آواز سنتے رہیں, اور کوا جب کائیں کائیں کرتا ہے تو اس کو پتھر مار کر بھگا دیتے ہیں. مومن کی آواز اللہ تعالیٰ کو بلبل کی طرح محبوب ہے, اس لیے کبھی اس کو پنجرے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ذرا زیادہ دن تک ہم سے مانگتا رہے. اسی طرح جب بندہ رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے, چاہے اپنی اصلاح نفس کے لیے کرے یا دنیا کی کسی پریشانی کے دور ہونے کے لیے کرے, تو مولانا رومی حکایتاً بیان کرتے ہیں بندہ مومن تضرع می کند او نمی داند بجزتو مستند. فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ بہت دن سے تیرا یہ مومن بندہ رو رو کر دعا مانگ رہا ہے, آپ اس کی دعا کو قبول جلد قبول کر لیجئے, اس کی حاجت کو جلد پورا کر لیجئے, کیا بات ہے کہ آپ دیر کر رہے ہیں. تو فرشتے اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے بندہ مومن کی دعا کو جلد قبول کر لیجئے, جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکایتاً خوش ہمی آیت مرا آواز ہو ماں خدایا گفتن و آراز ہو. اے فرشتوں مجھے اپنے اس مومن بندے کی دعا میں بہت مزہ آ رہا ہے. مجھے اس کی آواز بہت اچھی لگ رہی ہے جو کہتا ہے اے خدا میری پریشانی کو دور کر دیجئے، مجھے صحت دے دیجئے، میرے گناہوں کی گندی عادت کو مجھ سے چھڑا دیجئے۔ تو مومن کو جب دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ سے گریہ وزاری شروع کرتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت میں بظاہر کچھ دیر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی گریہ وزاری پسند آتی ہے۔ اگر وہ جلدی دعا قبول کر لیں تو مناجات اور رونا دھونا چھوڑ کر دوبارہ غفلت میں چلا جائے گا، اس لیے تھوڑی قید کر کے رکھتے ہیں۔ ایک لفافہ جس کو گوند لگا کر بند کر دیا گیا تھا، جب کھولنے کی ضرورت پڑی تو ہمارے حضرت نے یہ ملفوظ ارشاد فرمایا کہ لفافے کو جسے گوند لگ چکا ہے پہلے ہلکا سا پانی لگا کر نرم کرو تاکہ چپکا ہوا گوند آسانی سے اپنی جگہ چھوڑ دیں، پھر نیا گوند لگا کر دوبارہ چپکا لو۔ اسی طرح جو دل غیر اللہ سے چپکا ہوا ہے اس کو پہلے لا الہ کا پانی دو، لا الہ سے غیر اللہ سے الگ کر دو۔ جب غیر اللہ کے گوند سے نجات پا گیا اب اللہ کے گوند سے اسے اللہ سے چپکا لو، ایک جگہ سے اچاڑ کر دوسری جگہ چپکا لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے دلوں کو فیضان نبوت سے اللہ سے ایسا چپکا لیا تھا کہ پھر کوئی ان کو راہ حق سے نہیں ہٹا سکا۔ ارشاد فرمایا کہ راولپنڈی میں ایک ڈاکٹر جس نے لڑکیوں کا اسکول کھول رکھا تھا مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ ہمیں حسین عورتوں کے حرام مزے سے چھڑا کر جنت کے ادھار مزے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ظالم ایک بات سن، اگر تو مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا میں تقوی سے رہیں گے ان کو آخرت میں تو جنت ملے گی ہی، ایک نقد انعام بھی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ان کو دنیا میں بھی بالغ زندگی دوں گا۔ جو لوگ نفس کے حرام مزے کے لیے یہ دلیل لاتے ہیں کہ یہ نقد ہے تو نعوذ باللہ ہم ان کی بات کو مانیں یا خالق حیات کی بات کو مانیں۔ تقریباً 40 سال پہلے ہندوستان میں میں ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک آدمی میرے ڈبے میں سوار ہوا جس کی آنکھیں چڑھی ہوئی تھیں، آنکھیں شراب کی مستی سے بھی چڑھ جاتی ہیں اور نیند کی کمی سے بھی چڑھ جاتی ہیں۔ میں نے اس سے کہا میں حکیم ہوں اور میں آپ کے اندر ایک مرض دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ بھڑک گیا اور میرے ہاتھوں کو چوم لیا۔ بس الحمدللہ اختر ایک ہی نظر میں عاشقوں کو پہچان لیتا ہے، خواہ وہ خدا کا عاشق ہو یا مجاز پر عاشق ہو۔ تو جس نے بھی معشوقوں سے دل لگایا آج تک ایک شخص نے بھی نہیں کہا کہ میں چین سے ہوں، بلکہ بتایا کہ نیند حرام ہو گئی، یادداشت کمزور، حافظہ کمزور، بیوی کے حقوق سے عاجز ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، نافرمانوں کی زندگی تلخ کر دوں گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کی راہوں سے اپنے اندر حرام خوشیاں امپورٹ نہ کریں تو ہمیں دو جنت ملے گی، ایک دنیا میں جنت، جنت معجلۃ فی الدنیا بالحضور مع المولى، ہر وقت مولا کی حضوری نصیب ہوگی، اور آخرت میں جنت معجلۃ فی العقبۃ بلقاء المولى، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جنت ملے گی۔ اللہ کریم ہے، اپنے فرما بردار بندے کی خوشیوں کے لیے وہ تنہا کافی ہیں۔ علیہ اللہ بکاف عبدہ، جن غلاموں نے اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت درآمد نہیں کی ان کو وہ لذت عطا کرتے ہیں جس کی مثال دونوں عالم میں نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اگر مثال دی جا سکے تو پھر ولم یکن لہ کفواً کہاں رہا، یعنی اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے تو مثال بھی نہیں دی جا سکتی اللہ کے مقابلے میں کسی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا انا فی بیتی فی مصلایا اذ دخل علی رجل فاعجبنی الحال التي رآنی علیها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمك اللہ یا ابا ہریرہ لک اجران اجر السر و اجر العلانیہ. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں اپنے مصلی پر نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور یہ دیکھ کر مجھ کو خوشی ہوئی کہ اس شخص نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا، یعنی میرا خوش ہونا ریاکاری تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ خدا تجھ پر رحم فرمائے، تجھ کو دو اجر ملیں گے، ایک تو خفیہ نماز پڑھنے کا اور دوسرا اجر نماز ظاہر کا. تشریح میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہراً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی اس سبب سے تھی کہ دیکھنے والے کو بھی عمل کا شوق پیدا ہوگا. یا بحکم من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا و اجر من عمل بها، اس کے ثواب اس کے عمل کا ہم کو بھی ملے گا. ترجمہ حدیث من سن سنتن الی آخر کا یہ ہے کہ جو شخص جاری کرے کوئی نیک طریقہ، اس کے لیے ثواب اس طریقے کا ہوگا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا. یا اس نعمت پر خوشی ہوئی کہ حق تعالیٰ نے اچھی حالت کو مخلوق پر ظاہر فرمایا اور برائیوں کی پردہ پوشی فرمائی. یا خوشی اس بات پر ہوئی کہ نماز جیسی اہم عبادت کو ایک مسلمان نے دیکھا جو اس پر گواہ ہوا، اور اس کی روایت سے ایک گروہ مسلمانوں کا گواہ ہوا، اور یہ معنی ہم سب ہیں سر اور علانیہ معنی کے ساتھ. واللہ عالم بالاحوال. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، غسل کا مسنون طریقہ، پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ دھوئیں، چاہے ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست لگی ہو یا نہ ہو، ہر حال میں دونوں کو پہلے دھونا چاہیے. اور استنجے کی جگہ دھونے سے مراد ہے کہ چھوٹے اور بڑے دونوں استنجے کے مقام کو دھوئیں، پھر بدن پر کسی جگہ کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس کو پاک کیجیے. اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کیجیے. اگر پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو اس وقت نہ دھوئیں. وضو کے بعد تین مرتبہ سر پر پانی ڈالیں، اتنا پانی ڈالیں کہ سر سے پاؤں تک سارے بدن پر بہ جائے، اور بدن کو ہاتھوں سے ملیں تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے. اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہ ہوگا. غرض سارے بدن پر پانی بہائیں، پھر وہاں سے ہٹ کر پاک جگہ پر آ کر پاؤں دھوئیں. لیکن اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں. غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی ثابت ہے، لہذا دونوں میں سے جو صورت بھی آپ اختیار کریں سنت ہونے کی نیت کر لیا کریں. یعنی جب پوچھیں تو اس یہ نیت کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک کو پوچھا بھی ہے تو ہم اس کی نقل کر رہے ہیں، اور جب نہیں پہنچے ہیں ایسے ہی کپڑے پہن لیں گیلے تو اس وقت یہ نیت کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی پوچھا ہے. فرائض غسل یہ ہیں کہ غسل کا مندرجہ بالا طریقہ تو سنت کے موافق ہے. غسل میں بعض چیزیں فرض ہیں کہ ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا اور آدمی ناپاک ہی رہتا ہے، لہذا غسل کے فرائض کا علم ہونا ضروری ہے. غسل میں صرف تین چیزیں فرض ہیں، کلی کرنا اس طرح کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہے، اور نمبر تین سارے بدن پر پانی پہنچانا. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوات کے بیان میں، پھر بعد فتح مکہ کے غزوہ حنین ہوا، اس کو غزوہ اوطاس بھی کہتے ہیں، یہ دونوں موضع میں مکہ اور طائف کے درمیان میں، اور غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہی لوگ آپ کے قتال کو آئے تھے. آپ وہاں کے ان کفار پر کہ بقصد جنگ جمع ہو کر نکلے تھے 12,000 آدمی کا لشکر لے گئے اور قتال شروع ہوا. درمیان میں کچھ پریشانی لشکر اسلام میں شروع ہو گئی، مگر انجام کار اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ یہ قصہ مقام حنین میں ہوا۔ پھر کفار حنین سے بھاگ کر اوطاس میں جمع ہو گئے، حملہ لشکر اسلام سے وہاں بھی شکست پائی، اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں آپ نے طائف کا، کہ وہاں بنی ثقیف تھے، محاصرہ کیا۔ یہ لوگ اوطاس سے بھاگ کر طائف میں قلعے کے اندر پناہ گزین ہو گئے تھے، مگر علم الہی میں اس کے فتح کا وقت ابھی نہ آیا تھا۔ آپ وہاں سے اٹھ آئے، اور بعد غزوہ تبوک کے کہ جس کا ذکر آئے گا، وہ لوگ بلا قتال خود حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے، اور لات بت ان کے ہاں تھا وہ بھی توڑا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة۔ یا اللہ، بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہ، چھوٹے بڑے، علانیہ، سری، جان کے کیے ہوں، جانے میں کیے ہوں، اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ کریم مالک، اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اور اے اللہ آئندہ زندگی، اے اللہ گناہوں سے 100% اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ غفلت سے حفاظت فرما، اپنی یاد میں مشغول فرما، سر تا پا یاد بنا لے۔ اے اللہ ہمارے بال بال کو اپنی یاد میں مشغول فرما لے، اپنی اطاعت میں جکڑ لے۔ اے اللہ ہمیں نور عطا فرما دے۔ اے اللہ سر سے پیر تک سراپا نور بنا دے، ظلمت کو دور فرما دے، نور ہی نور عطا فرما دے، پاکیزہ حیات، باوفا حیات، شرم و حیا والی حیات ہم سب کو عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری آنکھ کو، کان کو، زبان کو، ناک کو، اے اللہ ہمارے تمام اعضاء کو، اے اللہ ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما، اور ان سے پاکیزہ اعمال کا صدور نصیب فرما۔ اے اللہ شرم و حیا والی حیات نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اب تو ایمان کے لالے پڑ گئے، یہ موبائلوں نے، میڈیا نے اس قدر خرافات مچائی ہے کہ اب ایمان کے لالے پڑ گئے۔ اے اللہ ایمان کے لالے پڑ گئے، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ عقائد کو گمراہ کیا جا رہا ہے، عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، اور ان موبائلوں کے ذریعے سے تیزی کے ساتھ ہماری مسلمان نوجوان برباد ہو رہے ہیں، بڈھے کیا، بڑے کیا، سب کے سب جو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ آپ سے غفلت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور اے اللہ اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ گھروں کو اے اللہ ناپاکیوں سے پاک فرما دے، کیبلوں سے، ٹی ویوں سے، اور موبائلوں کے برے استعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس کے بھائی کے، بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو، جائز مقصد ہو، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری جائز حاجتوں کے لیے بھی آپ دنیاوی حاجتوں کے لیے بھی کافی ہو جائیے، اور اخروی حاجتوں کے لیے بھی کافی ہو جائیے۔ عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما دے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ سنت اور شریعت کا سچا راستہ ہم سب کو عطا فرما، بدعتوں سے ہماری حفاظت فرما، گمراہیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خلاف سنت طریقوں سے حفاظت فرما، خلاف سنت وضع قطع سے ہماری حفاظت فرما، خلاف سنت رہن سہن سے ہماری حفاظت فرما، خلاف سنت بول چال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق نصیب فرما، اے اللہ بہترین اخلاق نصیب فرما۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمیں اے اللہ تواضع کی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو یہود و نصارہ ہیں، اے اللہ غیروں کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، غیروں کے طریقے ہماری زندگیوں سے نکال دے۔ اے اللہ یہ سب آپ کے دشمن ہیں، اور آج ہمارے گھروں میں آپ کے دشمنوں کے طور طریقے آ رہے ہیں، ان کے جیسی بول چال، ان کے جیسے رنگ ڈنگ، ان کے جیسی وضع قطع۔ اے اللہ اس پہ تو آپ کا غضب نازل ہوگا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اور ہمارے رنگ ڈھنگ، اور ہمارے اٹھنا بیٹھنا، اور ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، اور ہمارا بولنا چالنا، اے اللہ اور ہمارے اخلاق سب کے سب سنت کے مطابق بنا دیجئے. اے اللہ کمال اتباع سنت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی خشیت اور اپنا خوف نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دیجئے. اللہ ہم کو بھی اللہ والا بنا دیجئے, ہمارے گھر والوں کو اولادوں کو بھی اللہ والا بنا دیجئے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے اپنے مضمون پڑھا ہے, اے اللہ آپ کے یہاں کس بات کی کمی ہے؟ اے اللہ آپ بہت ہی کریم ہیں, اتنے کریم کہ ہم مٹی کے انسان اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم اپنی محدود عقلوں سے اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اے اللہ آپ اس سے کہیں زیادہ کریم ہیں, جتنا ہم آپ کو کریم سمجھ سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کریم ہے اللہ. بس آپ اپنے کرم کا معاملہ فرما دیجئے اور ہم کو چھوٹی موٹی نہیں ولایت صدیقیت کی خط انتہا عطا فرما دیجئے, اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ والا بنا دیجئے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اور اللہ آپ کے ساتھ ہمیں شفقت اور محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور ان کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائیے, دین سکھلانے کی توفیق عطا فرمائیے, دیندار بنانے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اللہ غیروں کے ہر طریقے سے عقلی اور طبعی ہر قسم کی نفرت نصیب فرما دے. اے اللہ اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی محبت نصیب فرما دے, عشق نصیب فرما دے, جان دینے والی محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی روزیوں کو فراخی عطا فرما. اے اللہ آسان حلال و بابرکت روزی ہم سب کو عطا فرما, حرام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں حلال کے لیے, اے اللہ ان کی مدد فرما, ان کی دستگیری فرما. اے اللہ ان کی دستگیری فرما, ان کا ہاتھ پکڑ لے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما, درجات قرب بے انتہا عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.